سنیچر 12 ستمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ بھارتی مداخلت کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے۔
نے اپنا ڈوجی تیار کیا ہے کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل کر رہا ہے اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو اقوام متحدہ سے کیسے شیئر کیا گیا۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ امور خارجہ پر پاکستانی وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے یہ عزم دہرایا ہے کہ بھارت کی پاکستان میں مداخلت کے ثبوت اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اسی مہینے ہو رہا ہے۔
ہم نے اپنا ڈوجی تیار کیا ہے کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل کر رہا ہے اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، تو وہ ہم نے مٹیریل اکٹھا کر لیا ہے، کیونکہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ تھی اس میں میں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، وہ میٹنگ نہیں ہوئی، اب ہم نیو یارک لے جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ اس کو اقوام متحدہ سے کیسے شیئر کیا گیا۔
بھارت کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش کے ایک ریسٹورنٹ میں دھماکے سے کم از کم 80 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق ریسٹورنٹ میں گیس کا سلنڈر پھٹا، جس کے دھماکے کی زد میں بارودی مواد کا ایک ذخیرہ بھی آیا، جس سے تباہی بہت زیادہ پھیلی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمانوں نے بڑے جانور ذبح کر کے اس عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے تحت بڑے جانور ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پولیس نے مزید مظاہروں کو روکنے کے لیے سری نگر اور دوسرے قصبوں میں آج سخت سیکیورٹی پابندیاں نافذ کر دی ہیں، جس کے باعث عام زندگی معطل ہو گئی ہے۔ تاہم سیکیورٹی پابندیوں کے باوجود کئی مقامات پر لوگوں نے مظاہرے کیے اور عدالتی فیصلے سے بغاوت کے طور پر بڑے پالتو مویشی ذبح کیے۔ مذہبی گروپوں اور علیحدگی پسند جماعتوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن بھی بڑے جانوروں کی ہی قربانی پیش کی جائے۔ واضح رہے بی جے پی کے رکن اور حکومت کے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل پریموکش سیٹھ نامی ایک وکیل نے 83 سال سے بے اثر قانون کے اثر نو اطلاق کے لیے عدالت میں درخواست دی تھی، جس پر عدالت نے قانون کے نفاذ کا حکم سنایا ہے۔
سعودی عرب کے شہر مکہ کی مسجد الحرام میں آج سوگ کا عالم رہا، جس کے صحن میں گزشتہ شب کرین گرنے سے 107 عازمین حج کی جانیں گئیں۔ سعودی سول ڈیفنس کے سربراہ سلیمان العمر نے اس حادثے کی وجہ موسم کی خرابی کو قرار دیا ہے۔
من 35 ملی الى 40 ملی وكذلك بسرعه رياح،
یہ حادثہ 35 سے 40 ملی میٹر تک ہونے والی تیز بارشوں اور تیز ہواؤں کے باعث ہوا۔ محکمہ موسمیات سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق ہوا کی رفتار 83 کلومیٹر فی گھنٹہ تک گئی، درخت اکھڑ گئے اور کافی تباہی پھیلی۔ کرین بھی انہی تیز ہواؤں کے باعث گری، جس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں گئیں اور زخمی ہوئے۔
حادثے میں کم سے کم 225 عازمین حج زخمی ہوئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق زخمیوں میں 47 پاکستانی شہری شامل ہیں، جن میں سے 22 تاحال مکہ کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ دفتر خارجہ نے اپنی ویب سائٹ پر پاکستانی زخمیوں کے ناموں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ 4 کارکنوں کے مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کے احتجاج میں پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی ہڑتال کی کال پر آج کراچی میں کوئی اثر دکھائی نہیں دیا، البتہ حیدرآباد شہر میں کاروبار زندگی متاثر ہوا۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب اور وفاق میں برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
آج کسان رو رہا ہے، آج مزدور پس رہا ہے، آج غریب رول رہا ہے، اور آپ ہمیں میٹرو بس دکھا رہے ہو۔
آسٹریا کے چانسلر ورنر فیمن نے ان یورپی ملکوں پر مالی پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے جو یورپی کمیشن کی طرف سے تجویز کیے گئے کوٹے کے تحت پناہ گزینوں کو سہارا دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ آسٹرین چانسلر نے ہمسایہ ملک ہنگری کی حکومت پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہنگری پناہ گزینوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، اس سے یورپی تاریخ کے سیاہ دور کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ ہنگری کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ غیر قانونی طریقوں سے وہاں پہنچنے والوں کو منگل سے مجرم تصور کیا جائے گا اور گرفتار کر لیا جائے گا۔ خلا میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا اعزاز حاصل کرنے والا انسان آج زمین پر لوٹ آیا ہے، کون ہے وہ؟ سنیے شیراز حسن سے۔
روسی خلاباز گناڈی پیڈل کا 3 ساتھی خلابازوں سمیت آج صبح ایک اسپیس کیپسول کے ذریعے قازقستان میں اترے۔ یہ گناڈی کا 5واں خلائی مشن تھا جو 168 دن انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر گزارنے کے بعد مکمل ہوا۔ گناڈی پیڈل کا اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر 879 دن خلا میں گزار چکے ہیں. کسی انسان نے خلا میں اتنے دن نہیں گزارے. اس سے قبل خلا میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والے انسان کا اعزاز روس ہی کے خلاباز سرگئی کریکالوف کے پاس تھا, لیکن گناڈی پیڈلکا نے ان کا ریکارڈ 2 ماہ کے زائد عرصے کے ساتھ توڑا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف,
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں, علم کی بجائے جہالت ہو, روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو, آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو, دہشت گردی ہو, امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. ان دنوں یورپ, شام اور افریقہ سے آنے والے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بحران کی لپیٹ میں ہے. اس موضوع پر بی بی سی اردو نے ایک خصوصی زمیمہ ترتیب دیا ہے. تازہ صورتحال کی سے آگاہی کے لیے بی بی سی اردو .com پر آئیے. اور آج سیربین کا اہم موضوع پاک بھارت کشیدگی ہے. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے الزام لگایا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھائے گا. دوسری جانب انہوں نے افغانستان اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات میں موجود تعطل کو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ ابتری کا بنیادی سبب قرار دیا. تفصیل کے ساتھ کراچی سے شمائلہ خان.
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور دہشت گردی پھیلا رہا ہے. کراچی کی ایک نجی یونیورسٹی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے سے متعلق ثبوتوں پر مشتمل دستاویزات اقوام متحدہ کو فراہم کی جائیں گی.
نے اپنے ڈوزی تیار کیا کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل کر رہا ہے اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے, تو وہ ہم نے مٹیریل اکٹھا کر لیا ہے. کیونکہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ تھی اس میں میں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا, وہ میٹنگ نہیں ہوئی. اب ہم نیو یارک لے جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ اس کو اقوام متحدہ سے کیسے شیئر کیا جائے.
واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان گزشتہ ماہ 24 اگست کو ملاقات ہونی تھی, جو دونوں ملکوں کے درمیان ایجنڈے پر اختلافات کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی تھی. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ کشیدگی کی وجوہات کے سوال پر سرتاج عزیز نے موقف اختیار کیا کہ اس کی وجہ افغانستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی خانہ جنگی اور افغان طالبان سے مذاکرات میں تعطل ہے.
اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت ہم ضرور چاہتے تھے, لیکن یہ بات چیت شروع کرنے سے انسرجنسی کم نہیں ہوتی جب تک ریکنسیلیشن نہ ہو جائے. تو ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو, اور اس میں چونکہ افغانستان میں جو طالبان کی اپنی لیڈرشپ تھی ملعمر کے بعد اس کا ٹرانزیشن چل رہا ہے تو اس میں تعطل ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ جیسی یہ ریکنسیلیشن ٹاک شروع ہوں گی تو اس سے انسرجنسی کم ہوگی اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں گے.
سرتاج عزیز نے امید ظاہر کی کہ مفاہمت کے لیے مذاکرات کا عمل شروع ہوتے ہی افغانستان میں جاری شورش میں کمی آئے گی, جس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, کراچی.
پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد پر حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان رینجرز کا ایک وفد بھارتی بارڈر فورسز سے بات چیت کے لیے ان دنوں بھارتی دارالحکومت دلی میں ہے, جہاں سے دونوں نیم فوجی سرحدی فورسز کے مابین کسی سمجھوتے کی اطلاعات ملی ہیں. تفصیل بتانے کے لیے اسلام آباد سے نما نگار ہارون رشید اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی ہارون, کیا معلوم ہوا ہے اب تک؟
دیکھیں, کچھ میڈیا یہاں پر اس طرح کی اطلاعات دے رہا ہے کہ شاید جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے دونوں طرف سے, لیکن اس کا بھی کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق یہاں کی گئی ہے. یہاں کے جو سرکاری ذرائع ہیں وہ بھی اس بارے میں خاموش ہیں, اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جب وقت واپس پاکستان پہنچے گا اور یہاں کے حکام کو اپنی گفت و شنید کے بارے میں آگاہ کرے گا تو اس کے بعد ہی کوئی باضابطہ بیان یا اس طرح کا رد عمل سامنے آنے کا امکان ہے.
تو ہارون، جو حالیہ کشیدگی سرحدوں پر دیکھنے میں آئی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزامات لگاتے رہے ہیں، کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس کو پاکستان میں؟
دیکھیں، کافی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ کوئی ماہ یا دو ماہ کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو تقریباً سال دو سال سے یہ کافی کشیدگی بڑی ہوئی ہے جو لائن آف کنٹرول ہے اور ورکنگ باؤنڈری پر، تو اس وجہ سے یہاں پر کافی تشویش سے دیکھا جا رہا ہے، اور دونوں طرف سے جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ اکثر عام شہری ہی ہوتے ہیں. فوجیوں کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ اگر آپ یہ سارے حادثات دیکھیں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر، تو اس میں عام شہری زیادہ ہلاکتیں اور زخمی اور نقصانات ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے عام لوگوں میں تو کافی تشویش پائی جاتی ہے، لیکن آج بھی اطلاعات ہے کہ یہ ایک ایسے موقع پر جب دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کا ایک رابطہ ہوا ہے جو کہ کافی ریئر سمجھا جاتا ہے، روزانہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی دونوں ممالک کے درمیان، اور اس کے درمیان بھی اطلاعات ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر ان سیکٹر میں شاید آج بھی جھڑپ ہوئی ہے.
ہارون، بعض مبصر کہتے ہیں کہ اس طرح کی کشیدگی سے بعض اوقات جو حکومتیں ہیں ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے، بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی، اس میں کس حد تک سچائی لگتی ہے، صداقت لگتی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ محض فوجی مسئلہ ہے، فوجی سطح پہ کشیدگی ہوتی ہے؟
لیکن کچھ تو حالات و واقعات جو آن گراؤنڈ ہوتے ہیں شاید ان کی وجہ سے بھی اس طرح کی جھڑپیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ تاثر کی جب تک جہاں تک اگر بات کریں آپ، تو اس سے یقیناً یہی لگتا ہے جب بھی دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی ہے، بیانات سخت ایک دوسرے کے خلاف داغے گئے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا الزامات کی جب تبادلہ ہوتا ہے یا بوجھ چھاڑ ہوتی ہے، تو اس میں دیکھا یہی گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو کشیدگی ہے اس میں قدرے اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے قابل تشویش بات بن جاتی ہے. لیکن یقیناً کچھ لوگ یہاں یہ بھی شک کرتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کر دونوں اطراف سے اس ایشو کو لائیو رکھنے کے لیے یا ایک دوسرے کے ممالک کی فوجوں کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے یا ذرا سا وہاں پر حالات چیک کرنے کے لیے بھی اس طرح کبھی کبھی جو ہلکی پھلکی جھڑپ ہے وہ ہوتی رہتی ہے. لیکن یقیناً جو دونوں ممالک کے رہنماؤں میں جب تلخی زبانوں میں آتی ہے تو یہ اس علاقے میں بھی اس کا رنگ و اثر دیکھا جاتا ہے.
اچھا ہارون، ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی رینجرز کا ایک وفد بات چیت کے لیے دلی میں موجود ہے، اور دوسری جانب پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز وہ کہتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں بھارتی مداخلت کے مسئلے کو اٹھائیں گے. تو ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے، دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مداخلت کا معاملہ ایک عالمی سطح پہ اٹھایا جائے گا، اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا. یہ کوئی پاکستان کے موقف میں کچھ تضاد سا نہیں لگتا؟
یہ صرف اس طرح کا اس حد تک تضاد نہیں ہے، بلکہ تضاد اس طرح بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سیاست دان ہیں اور جو منتخب نمائندے ہیں وہ تو بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ممالک کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے ان کے درمیان اجلاس جو تھا وہ آخری لمحے پر منسوخ کر دیا گیا، لیکن فوجیوں کے درمیان ملاقات جو ہے وہ اپنے تمام انتظامات اور لوازمات کے ساتھ ضرور منعقد ہوئی. تو یہ بھی ایک قسم کا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے، یا جو اصل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بیہائنڈ سین جو اصل فورسز ہیں، قوتیں ہیں، وہ جو چاہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو نہیں چاہتی وہ نہیں ہو پاتا. جہاں تک آپ نے بات کی اقوام متحدہ میں اور الزامات کی، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال ڈیڑھ سال میں جب سے یہ مودی حکومت بنی ہے اور جب سے انہوں نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اس کے جواب میں پاکستان میں بھی راہ کا معاملہ بار بار اٹھایا جاتا ہے، اور اب کافی شد و مت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، اور باضابطہ فوج کی طرف سے بھی اس طرح کے الزامات لگتے ہیں کہ راہ پاکستان میں یہ کر رہا ہے، اور اس کے ثبوت بھی ہیں ان کے پاس اور وہ عالمی فورمز پر اس کو دیں گے. لیکن یہ اس حد تک کی بیانات کی حد تک ہی ہوتا ہے، وہ ثبوت اور وہ ان کی صحت اس طرح کی ہے وہ آج تک کسی بات کو شاید 100% حد تک ثابت نہیں کر پائے.
جی ہارون رشید اسلام آباد سے آپ کا بہت بہت شکریہ. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کا دعویٰ ہے کہ مسلح تصادم کے دوران ایک مسلح گروہ کے اعلی کمانڈر کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس اثنا میں آج ہڑتال اور سیکیورٹی پابندیوں کی وجہ سے کشمیر میں عام زندگی معطل رہی. کشیدگی کا ماحول عدالت کے اس فیصلے سے پیدا ہوا جس میں بڑے پالتو جانوروں کے گوشت یا بڈماس پر پابندی کا 83 سالہ قانون نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
پولیس کے مطابق یہ تصادم جنوبی کشمیر کے کاکا پورا گاؤں میں ہوا جہاں پولیس اور فوج کے مشترکہ دستوں نے محاصرہ کر لیا تو وہاں موجود عسکریت پسند فرار ہو گئے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ محاصرہ کئی دائروں میں تھا اس لیے دوسری جگہ تصادم شروع ہوا جہاں لشکر طیبہ کا مطلوب ترین کمانڈر ارشاد گنائی مارا گیا. پولیس ترجمان منوج کمار پنڈتا نے بتایا کہ علاقے میں تلاشی مہم جاری ہے اور دوسرے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. کل بھی کپواڑا کے راجوار جنگلات میں ایک تصادم کے دوران 2 عسکریت پسند اور 2 بھارتی فوجی اہلکار مارے گئے تھے. دریاسنا ہڑتال اور سیکیورٹی پابندیوں کی وجہ سے عام زندگی متاثر رہی. یہ ہڑتال اس عدالتی فیصلے کے خلاف کی گئی جس میں گاؤ کشی کے 83 سال پرانے قانون کو سختی سے نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. علیحدگی پسندوں کو گرفتار یا گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا. تاہم سعید علی گیلانی نے خبردار کیا ہے کہ عدالت نے فیصلہ واپس نہیں لیا تو حالات مزید ابتر ہو جائیں گے جس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. واضح رہے کشمیر میں فی الوقت مفتی محمد سعید کی پی ڈی پی اور ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی مخلوط حکومت قائم ہے. بی جے پی کے رہنما اور مقامی اسمبلی کے سپیکر کویندر گپتا نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اب یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ فراموش کیے گئے اس قانون کے نفاذ کی خاطر عدالت میں درخواست پیش کرنے والا شخص نہ صرف بی جے پی کا ایک کارکن ہے بلکہ حکومت کا ڈپوٹی ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے. پریموکش سیٹھ نامی اس وکیل نے اب درخواست سے اپنا نام واپس لینے کا اعلان کیا ہے. تاہم وادی میں حالات کشیدہ ہیں. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
اور اب بھارت سے ہی یہ خبر کہ ریاست مدھیہ پردیش کے قصبے پٹالوت میں ایک دکان میں ذخیرہ کیا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹنے کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ قصبہ اندور شہر سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. میں نے حادثے کی تفصیل جاننے کے لیے صحافی شور نیازی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا.
صبح تقریباً 8:30 بجے پیٹلاوت ایک جگہ ہے جو جھابوا ضلع کے اندر آتی ہے، مدھیہ پردیش اسٹیٹ کے اندر. تو وہاں پر ایک دکان کے اندر ڈیٹونیٹر رکھے ہوئے تھے اور اس کے بازو میں ہی ایک ریسٹورینٹ تھا، قریب میں ہی ایک بس اسٹینڈ بھی ہے. تو وہاں پر کافی بھیڑ بھاڑ تھی، دکان میں بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے اس وقت، اور اسی وقت یہ حادثہ پیش آیا ہے. ڈیٹونیٹر میں بلاسٹ ہوا ہے جو اب تک ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. انیشل جو فگرز آئے تھے وہ 20 لوگوں کے موت کے آئے تھے، لیکن اب جو ہماری کلیکٹر سے بات ہوئی ہے، وہاں کی جو کلیکٹر ہیں اروڑا گپتا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب تک 90 لوگ ختم ہو چکے ہیں.
اور جو گھائل ہیں، زخمی ہیں، ان کی کیا تعداد ہے؟
تقریباً 70 لوگ ہیں جو گھائل ہیں، ان کو الگ الگ جگہ، ایک داہود جگہ ہے، اس کے علاوہ رتلام ہے اور اندور ہے. تو یہ 3 جگہوں پر الگ الگ ہاسپٹلس میں ان کا علاج چل رہا ہے. جو ہمارے مکھیہ منتری چیف منسٹر ہیں، انہوں نے ابھی 2 لاکھ روپے کی کمپنسیشن کا اناؤنسمنٹ کیا ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور 50,000 روپیز کی کمپنسیشن کا جو انجرڈ ہیں ان کے اناؤنسمنٹ کی ہے. جو اسٹیٹ کے ہوم منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. تعداد جو ہے ابھی بھی مانی جا رہی ہے کہ یہ بڑھ سکتی ہے کافی.
تو جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے، جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے، وہاں پہ کیا عمارتیں گر گئی ہیں یا کس طریقے سے لوگ کیسے ہلاک اور زخمی ہوئے؟
دیکھیے، بلاسٹ جو تھا بہت زوردار تھا بتا رہے ہیں. اس سے 3 عمارتیں جو ہیں وہاں پر، جو ہوٹل تھی وہ تو پوری طرح سے زمین دوز ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھی بازو کی جو بلڈنگیں ہیں وہ بھی گری ہیں، اور جو بس اسٹینڈ تھا وہاں پر تو صبح کے وقت میں کافی چہل پہل تھی، اس کی وجہ سے زیادہ جانے اس وجہ سے گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر موجودگی بہت زیادہ لوگوں کی تھی اور بلاسٹ کی جو انٹینسٹی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی.
دھماکے کے بعد ظاہر ہے اتنی ہلاکتیں ہوئیں، اتنے لوگ زخمی ہوئے، اب کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر امدادی کارروائی کچھ ہو رہی ہے؟ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے؟ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟
میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پر بات ہوئی ہے، تو وہاں پہ جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں بابو لال گور پہنچے ہیں وہ وہاں پر، اور وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ڈیڈ باڈیز وہاں پر اس مقام پر پڑی ہوئی ہیں. کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، اور ملبہ بھی ابھی پڑا ہوا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ تھے تو اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. پولیس فورس بھی بلانی پڑی ہے باہر سے، اور ہائر آفیشلز جو ہیں وہ اندور سے اور جھابوا جو ڈسٹرکٹ ہے جس میں یہ علاقہ آتا ہے وہاں سے پہنچے ہیں. یہ بھی ہے کہ ریلیف آپریشن جو ہے وہ عام طور پر لوگوں کے ہی دوارا کیا گیا جو لوکلز تھے. और जो बड़े ऑफिशियल थे वो लेट पहुंचे काफी।
छोटा सा कस्बा है तो वहाँ पे अस्पतालों वगैरह की क्या सूरत हाल है, क्या इतने सारे जख्मियों का इलाज और उनकी देखभाल और उनकी इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद होती है वो मुमकिन हो सकी है?
नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे शिफ्ट किया गया है जो इंजर्ड है और वहाँ पे उन लोगों का इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में।
आपने बताया कि इस धमाके की वजह वहाँ दुकान में रखे हुए डेटोनेटर्स थे, किस तरह के डेटोनेटर्स थे, यानी किस मकसद के लिए वहाँ रखे गए थे?
ये जो है माइनिंग के काम में आते हैं, तो जिनके पास थे बताया जा रहा है कि उनके पास लाइसेंस था। हालांकि हमने जब कलेक्टर से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा सबसे पहला मकसद यही है कि हम जो लोग इंजर्ड हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचा सकें और उनके इलाज करा सकें, तो इसलिए अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन जिनके घर में हुआ है ये धमाका, बताया जा रहा है कि उनके पास इसका लाइसेंस था बकायदा एक्सप्लोसिव्स को रखने का, जो भी हुआ है उसके लिए तो माना जा रहा है कि वही जिम्मेदार हैं।
ये जो धमाका खेज मवाद था और जो डिटोनेटर्स थे ये कानकुनी के लिए काम आते थे, तो क्या उस इलाके में जहां ये हादसा हुआ है पटलाबाद कस्बे में, क्या वहां पे कुछ तरह के काने वगैरह हैं, क्यों रखे हुए थे?
जी जी बिल्कुल, उस एरिया में माइंस बहुत ज्यादा हैं तो उनका इस्तेमाल इसी में होता आया था और यही वजह थी कि वहां पर रखा हुआ था। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास परमिशन है ये बताया जा रहा है, लेकिन देखने में यही है कि जो रिहायशी इलाके में वहां पर रखने की परमिशन कैसे दी गई इसकी भी जांच की जा रही है।
कानून क्या कहता है, क्या इस तरह का मवाद, खतरनाक मवाद, धमाका खेज मवाद रिहायशी इलाकों में, आबादी वाले इलाकों में रखा जा सकता है?
कानूनी हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर काम होते हैं हिंदुस्तान के अंदर तो ज्यादा देखा नहीं जाता है कि किस इलाके में परमिशन दे रहे हैं, किस इलाके में वो परमिट इशू कर रहे हैं। तो जब हादसे पेश आ जाते हैं तभी कोई एक्शन होता है, उससे पहले तक आमतौर पर कोई खास एक्शन होता नहीं कि कोई देखता भी नहीं कि कहाँ पे क्या चल रहा है।
इंदौर से ये थे सहाफी शर्व नियाजी। आपने कुछ देर कब सुना कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में बड़े गोश्त के फरोख्त पर पाबंदी के बाद वहां कशीदगी का माहौल है। हफ्तावार कॉलम दूसरा पहलू भी इसी मौजू पर है, सुनते हैं शकील अख्तर से।
भारत में इन दिनों बीजेपी के इख्तदार वाली रियासतों और म्यूनिसपैलिटियों में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की रेस चल रही है। सबसे पहले ये पाबंदी महाराष्ट्र में लगाई गई, इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और पंजाब के बाद शहरों में गोश्त पर 8 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है। इत्तलात है कि बीजेपी के इख्तदार वाली दिल्ली की 3 म्यूनिसपैलिटियों में भी मुतालबा किया जा रहा है कि यहां भी 17 अक्टूबर तक गोश्त पर पाबंदी लगाई जाए। गोश्त पर पाबंदी हिंदू कौम प्रस्त बीजेपी की हुकूमतें और म्यूनिसपैलिटियां जैन मजहब के त्यौहार पर्यूषण के मौके पर लगा रही हैं। जैन मजहब अदम तशद्दुद में यकीन रखता है और उसके मुताबिक किसी भी जानदार को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। जैन मजहब के पैरोकार कतई तौर पर सब्जी खोर होते हैं। गोश्त पर पाबंदी ये कहकर लगाई जा रही है कि इसका मकसद पर्यूषण के त्यौहार के दौरान जैन मजहब के अदम तशद्दुद की तालीमात का एहतराम करना है। गोश्त पर पाबंदी लगाए जाने से तनाजा पैदा हो गया है। मुंबई मटन डीलर्स एसोसिएशन ने मुंबई हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि इस फैसले से न सिर्फ उनकी रोजी रोटी मुतासिर हो रही है बल्कि इससे फर्द के इंतखाब के बुनियादी हक की भी खिलाफ वर्जी होती है। भारत में गुज़िश्ता कुछ सालों से गोश्तखोरी के खिलाफ हिंदू परस्त तंजीमों की मुहिम में शिद्दत आई है। गोश्त के खिलाफ मुहिम में एक दबे हुए मजहबी इख्तलाफ का पहलू भी शामिल है। भारत में सब्जीखोरी की हिमायत करने वाले अनासिर और सियासी जमातें आमतौर पर इस गलतफहमी का शिकार हैं कि गोश्तखोर सिर्फ मुस्लिम हैं। दरअसल भारत की आबादी की गालिब अक्सरियत गोश्तखोर है और इनमें 50 करोड़ हिंदू भी शामिल हैं। लेकिन दानिशवरों का कहना है कि गोश्त पर पाबंदी का सवाल न गोश्त का है और न मजहब का, ये सवाल है इंतखाब की आजादी और बुनियादी हकूक का। किसी जमहूरी मुल्क में ये रियासत का काम नहीं है कि वो शहरियों के लिए ये तय करे कि कौन क्या खाएगा। किसी कसीर मजहबी जमहूरी मुल्क में किसी एक मजहब के तथहरात को किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों या शहरियों पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जमहूरी मुल्क में हर शहरी खाने पीने, मजहब पर अमल करने या न करने और अपने तौर तरीके से रहने के लिए आजाद है। इन्हीं तनाजों के दरमियान बीजेपी के एक रहनुमा की मुफाद आम्मा की एक पिटीशन की बुनियाद पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हाईकोर्ट ने आज़ादी से पहले राजाओं के जमाने के कानून के तहत गाय, भैंस और बछड़े के जबीहे पर पाबंदी को मौसर तरीके से नाफिज करने का हुक्म दिया है। अदालत के इस फैसले से कश्मीर में भी बेचैनी फैल गई है। दरअसल गोश्त पर पाबंदी का पूरा मामला तंग नजर सियासत का नतीजा है। आज की जदीद दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में किसी मखसूस तरह के खाने पर पाबंदी आयद किया जाना सिर्फ जमहूरी असूलों के ही मुनाफी नहीं मजे का खेज भी है। ये जदीद और तरक्की याफ्ता कौमों के तसव्वुरात से मुताबिकत नहीं रखता। मजहब या कोई नजरिया किसी पर भी मुसल्लत नहीं किया जा सकता। یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ بھارت کے مسلمان گوشت پر پابندی کو مذہب کے پیرائے میں نہ دیکھ کر اسے نیم مذہبی جماعت بی جے پی کی ہندو ووٹ بینک کی سیاست اور جمہوری اصولوں کی پامالی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ کون سی خبریں پڑھی جا رہی ہیں، ان کی سرخیاں ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی ہڑتال بے اثر، شہر کھلا رہا۔ اسرائیلی سکنگ واٹر کیا ہے؟ بھارت کی سیاست میں گوشت کا بازار۔ رنبیر اور کترینہ کا رشتہ ابھی وہاں نہیں پہنچا کہ والدین ملیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبد الرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور کھیل کی خبریں عظیم رفیع سے۔
کرکٹ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان پانچواں ون ڈے میچ کل مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ پانچ ون ڈے میچز کی سیریز میں اب تک دونوں ٹیموں نے دو دو میچز جیتے ہیں۔ چوتھے ون ڈے میچ میں انگلینڈ نے ڈیوڈ ویلی کی شاندار کارکردگی کی بدولت آسٹریلیا کو تین وکٹ سے شکست دے کر سیریز دو دو سے برابر کر دی تھی۔ انگلش ٹیم کے کپتان آئن مورگن نے بھی اپنی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ڈیوڈ ویلی کی کارکردگی کو شاندار قرار دیا تھا۔ میچ میں فتح حاصل کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، یہ بہت شاندار فتح ہے، ہمیں اس سیریز کو جیتنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اتوار کو کھیلا جانے والا فائنل دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ٹینس میں یو ایس اوپن چیمپئن شپ کے مقابلوں کے سیمی فائنل میں سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے عالمی نمبر دو کھلاڑی روجر فیڈرر نے اپنے ہی ہم وطن عالمی نمبر تین کھلاڑی اسٹین واورینکا کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل میں ان کا مقابلہ عالمی نمبر ایک کھلاڑی نوواک جوکوویچ سے ہوگا۔ سیکنڈ سیڈ فیڈرر نے اپنے ہم وطن مد مقابل کو یہ شکست 6-4، 6-3 اور 6-1 سے دی۔ فیڈرر سے جب فائنل میں ان کی تیاری کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا، میرا مقابلہ فائنل میں نوواک جوکوویچ سے ہونے جا رہا ہے، جنہوں نے ٹینس کے حوالے سے بہت بہترین سال گزارا ہے۔ ویسے بھی نوواک ہارڈ کورٹ کے بہترین کھلاڑی ہیں۔ مجھے بھی اس طرح کے چیلنجز بہت پسند ہیں اور میں اس مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر یو ایس اوپن کے ہی خواتین کے مقابلوں کے سیمی فائنل میں عالمی نمبر ایک امریکی کھلاڑی سرینا ولیمز کو حیرت انگیز طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کو یہ شکست اٹلی سے تعلق رکھنے والی کھلاڑی روبرٹا ونچی نے 2-6، 6-4 اور 6-4 سے دی۔ اور فٹ بال میں پریمیئر لیگ کے میچز میں چیلسی اور ایورٹن کے درمیان میچ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک ایورٹن نے 3 جبکہ چیلسی نے 1 گول کیا تھا۔
کھیلوں کی دنیا کا احوال آپ نے عظیم رفیع سے سنا۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ سیربین براہ راست بھی سن سکتے ہیں اور ریکارڈڈ بھی۔ اس کے علاوہ کئی خبروں کی ویڈیو رپورٹس بھی دستیاب ہیں۔ مثلاً اس وقت سر فہرست ویڈیو ہے، شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے نئے شواہد۔ پتہ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام۔ اس وقت خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں ظہیر الدین بابر سے۔
امور خارجہ پر پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر نے یہ عزم دہرایا ہے کہ بھارت کی پاکستان میں مبینہ مداخلت کے ثبوت اقوام متحدہ میں پیش کیے جائیں گے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے ایک ریسٹورنٹ میں دھماکے سے کم از کم 80 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے مسجد الحرام کے صحن میں کرین گرنے کے حادثے کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ اس حادثے میں مختلف ملکوں کے 107 عازمین حج کی جانیں گئیں۔ پناہ گزینوں کو سنبھالنے کا معاملہ آسٹریا اور ہنگری کے مابین تلخی کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریا کے چانسلر نے ہنگری میں پناہ گزینوں کے ساتھ سلوک کو یورپ کے سیاہ دور کی یاد کہا تھا، جس پر ہنگری کی حکومت نے آسٹریا کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات آنے کو ہیں، مگر یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پروگرام کا اہم موضوع پاک بھارت کشیدگی ہے۔ اور اب پروگرام کے دوسرے موضوعات۔ سعودی حکام نے گزشتہ روز مسجد الحرام میں کرین گرنے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس حادثے میں کم سے کم 107 افراد ہلاک جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق حادثے میں کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا، تاہم 40 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ جائے حادثہ پر اس وقت صورتحال کیا ہے اور یہ حادثہ حج کے انتظامات پر کس قدر اثر انداز ہوگا۔
ابھی تو صفائی کا جو کام تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے، لیکن اب بھی بہت کچھ باقی ہے۔ اور پھر وہ جو ساری مرمت ہے، دو ہفتے کے بعد حج ہونے والا ہے، حج کی تیاریاں تھی، پھر جو سیفٹی کا ایشو ہے، کل ایک بارش ہوئی، زوردار بارش تھی، اس میں اس طرح سے کرین کا گرنا کہ پھر وہ 100 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے، 200 سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں ابھی ایک ٹیمپرری انہوں نے ایک اسٹیل کا اسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے جو پیدل چلنے والوں کو دوسری اور تیسری منزل مہیا کرتا ہے، وہ مطاف کے اندر ہی تھا تاکہ بہت زیادہ لمبا مطاف نہ ہو جائے طواف کی جگہ، اس سے بھی بہت بچت۔ یہ جس پہ کسی حد تک ملبہ گرا ہے اور سارا ملبہ سیدھا نیچے وہاں پر نہیں گرا جہاں لوگ تھے۔ ابھی بھی لوگوں کی شناخت جاری ہے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کی شہادت نہیں ہوئی ہے، لیکن پاکستانی 46-47 زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے متعلق 9 کی خبریں آئی تھیں کہ 9 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک ایک گرے ایریا ہے، لیکن کل سے اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے، تھوڑا بہت کام باقی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔
تو جو امدادی کارروائی چل رہی تھی وہ گویا مکمل ہو چکی ہے، اب باقی صفائی کا کام ہے، وہ چل رہا ہے۔
پورا جو انفراسٹرکچر ہے وہاں، سیکیورٹی کا، وہاں سیفٹی کا، وہاں جو کام کرنے والے لوگ تھے، سارا کا سارا اس وقت وہاں ایکٹیو تھا۔ ان کے پاس اب وقت بہت ہے نہیں، حجاج تیزی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، 3-4 دنوں میں میکسیمم لیول پہ پہنچ جائے گی وہاں جو تعداد ہے مکہ معظمہ میں حجاج کی۔ تو اس لیے ان کو بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کا انہیں بھی ادراک ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم وقت پہ بالکل تیار ہوں گے، اس کے لیے جو کچھ انفراسٹرکچر تھا ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔
اچھا راشد، یہ بتائیے، جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس کے بعد کیا طواف وہاں پر رک گیا تھا، پھر دوبارہ بحال ہوا، یا طواف چلتا رہا اور اب بھی چل رہا ہے؟
دیکھیے، اب تو خیر بالکل طواف چل رہا ہے۔ اس وقت ایک پینڈیمونیم تو بالکل ہوا تھا، اور یہ مطاف کے ایریے میں بھی گرا ہے۔ کچھ اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں کہ شاید اس بھگدڑ میں بھی 1-2-4 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ طواف کا جو سلسلہ تھا وہ تو رات گئے پھر جاری ہو گیا تھا، کیونکہ اتنے لوگ ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، انہیں طواف قدوم کرنا ہے، اس لیے اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔
وہاں پہ چند سالوں سے تعمیرات کا، توسیع کا کام چل رہا ہے مسجد حرام میں، تو باقی جو کرینیں ہیں ان کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟
جو سیفٹی کا ایشو ہے وہ اس وقت سب سے اوپر ہے، اس پہ بہت سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ ابھی یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیا صرف جو طوفان باد و بارہ آیا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا، یا کہیں انسانی غلطی بھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس کے جو بھی اس تحقیق کے نتائج نکلیں گے اس کے فوری طور پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور مکہ معظمہ کے جو گورنر رہے ہیں خالد بن فیصل، وہ بذات خود وہاں پہنچ گئے تھے، اور اس مسئلے پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ اب اس طرح کا کوئی لیپس مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب یہاں آئندہ چند دنوں میں 1.5 سے 2 ملین لوگ مکہ معظمہ میں چند دنوں میں موجود ہوں گے۔
تو یہ بتائیے کہ اس حادثے کے بعد کچھ اس طرح کے خدشات کا اظہار حکام کی طرف سے یا اور حلقوں کی طرف سے تو نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے جو حج کے انتظامات ہیں جو معمول کے مطابق ہوتے ہیں اب وہ بدل دیے جائیں گے، کوئی خصوصی انتظامات ہوں گے، کوئی تبدیلی آئے گی کسی اور طریقے سے؟
دیکھیے، حج کے نظام الاوقات میں تو کوئی تبدیلی لائی نہیں جا سکتی، اس کے تو دن مقرر ہیں، اور آج یا کل میں ذی الحج کا چاند دیکھ لیا جائے گا کہ 9 ذی الحج کس دن پڑے گی۔ तो ये तो इनके हाथ में या किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वो तो नवे दिन ही आज होगा। ये जरूर है कि उसके लिए जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो इश्यू है, देखिए यहाँ और भी बहुत से मसाइल रहे हैं। इस वक्त दाइश का खतरा भी एक मौजूद है यहाँ कि कहीं दाइश इस मौके से फायदा ना उठाने की कोशिश करे, यहाँ इतने लोगों का मजमा होगा। तो एक तरफ ये सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी तरफ सेफ्टी का इशू है। आइंदा भी चंद दिनों में बारिश बादलों की यहाँ पर फोरकास्ट की गई है, लेकिन एक बात ये हकीकत कि सऊदी जो फोर्सेज हैं वो इन तमाम चीजों से सालों साल से नबुदाजमा होते रही हैं, लेकिन हज बिल्कुल अपने वक्त पे ही हुआ है, उसके वक्त में आगे पीछे ना कोई कर सकता है और नहीं होने के कोई आसार है।
सऊदी अरब से ये थे सहाफी राशिद हुसैन। एक बार फिर चलते हैं पाकिस्तान, जहां सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मुबैना तौर पर चार कारकुनों के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ आज मुल्क भर में पुरअमन यौम सोग मनाया गया। ताहम एमक्यूएम की जानिब से कराची में हड़ताल की अपील का कोई खास असर नहीं हुआ और कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहा। कराची से एक मरतबा फिर शुमायला खान।
एमक्यूएम ने अपने चार कारकुनान की रेंजर्स के हाथों हलाकत के खिलाफ आज कराची में हड़ताल की कॉल दी थी। ताहम आज शहर में सूरतेहाल माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ देखने में आई, जहां तकरीबन तमाम कारोबारी मराकज और दुकानें खुली रहीं और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक नजर आई। ताहम इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि शहरियों के मामूलात जिंदगी किसी भी तरह मुतासिर ना हो, कल रात से ही शहर में पुलिस और रेंजर्स का गश्त शुरू हो गया था और आज भी जारी रहा। इसी दौरान रेंजर्स ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों औरंगी टाउन, करीमाबाद गार्डन और लियाकताबाद से 8 शरपसंदों को गिरफ्तार भी किया। रेंजर्स का कहना है कि इन अफराद का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, जो शहरियों और ताजिर बिरादरी को अपना कारोबार बंद करने के लिए धमका रहे थे। उनके मुताबिक इन मुलजमान को जल्द ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब एमक्यूएम की राबता कमेटी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे एमक्यूएम के यौम सोग को नाकाम बनाने के लिए शहर की मुख्तलिफ मार्केटों की अंजुमनों के ओहदेदारों और ट्रांसपोर्टर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि वो दुकानें और बाजार खोलें। उन्होंने इन इकदाम की शदीद मजम्मत की। माजी में एमक्यूएम की जानिब से हड़ताल की एक कॉल के बाद पूरा शहर बंद हो जाया करता था। आज इस हड़ताल की नाकामी से क्या एमक्यूएम की सियासत पर कोई असर पड़ेगा? कराची के सियासी उमूर पर गहरी नजर रखने वाले सहाफी प्रोफेसर तौसीफ कहते हैं,
एमक्यूएम क्योंकि एक मजाहमती तहरीक चला रही है, तो अब वो अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए बहुत सारे काम करती है। तो ये जो उनकी हड़ताल की अपील थी, ये उनके वोटर्स के लिए थी और उन्हें ये बताने की का मैसेज था उनका कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उन्हें एहतजाज नहीं दिया जा रहा। मगर दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जो उनका इम्प्रेशन था वो यकीनन टूट गया, क्या वो कराची को कंट्रोल कर सकते हैं? मगर उनके वोटर्स से जो उनका रابطہ है वो यकीनन इस हड़ताल के जरिए कायम हुआ।
डॉक्टर तौसीफ के बकौल कराची ऑपरेशन की बदौलत रेंजर्स एमकेएम के अस्करी विंग को खत्म करने में कामयाब हुई है, लेकिन अगर रेंजर्स का दूसरा टारगेट ये है कि वो एमकेएम को खत्म कर दे तो ये नामुमकिन है। डॉक्टर तौसीफ ने मजीद कहा,
देखिए एमकेएम अपने वोटर से रابطہ इसलिए कर रही है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उसकी पोजीशन बरकरार रहे, और वाकई जिस तरह शहर की सूरत हाल है, लोग जिस तरह परेशान है पानी बिजली ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो उसमें अगर बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो महाजरों उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत एमकेएम को वोट देगी और शायद यही उसका टारगेट है। रेंजर्स की कोशिशें यह है कि एमकेएम को तंजीमी तौर पर इतना कमजोर कर दे कि वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कोई काम न कर सके। तो ये दो टारगेट हैं जिसके बारे में आगे जाके कहा जा सकेगा कि कौन सा अपना टारगेट पूरा करे।
वाज रहे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब रेंजर्स से मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले चार मुश्तबा मुलजमान को अपना कारकुन करार दिया था और कहा कि उन्हें मावराए अदालत कत्ल किया गया है। दूसरी जानिब रेंजर्स का मौकफ था कि ये मुलजमान एमक्यूएम लीगल एड कमेटी के मेंबर और वकील हुसनैन बुखारी के कत्ल में मुलविस थे और पार्टी की इमा पर सेफ हाउसेस में रूपोश थे। एमकेएम ने इन हलाकतों के खिलाफ आज कराची में कारोबारी हजरात और ट्रांसपोर्ट मालिकान से दरख्वास्त की थी कि वो अपना कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद रखें। शुमाइला खान, बीबीसी न्यूज, कराची।
पाकिस्तान के कबायली इलाके मोहम्मद एजेंसी में दो रोज के दौरान अमन लश्कर के दो साबका रजाकारों समेत तीन अफराद हलाक और एक बच्चे समेत दो अफराद जख्मी हो गए हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत पेशावर में पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें एक एहलकार और दो हमलावर हलाक हुए हैं। پشاور سے نامنگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
محمد ایجنسی کی تحصیل پنڈیالے میں داویزئی کے مقام پر سڑک کنارے نصب دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا. پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب امن کمیٹی کے سابق دو رضاکار وہاں سے گزر رہے تھے. دونوں سابقہ رضاکار نواب اور افضل موٹر سائیکل پر وہاں سے جا رہے تھے. اس دھماکے میں دونوں رضاکار ہلاک ہو گئے ہیں. محمد ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ نے امن کمیٹیاں یہ کہہ کر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا کہ اب علاقے میں امن قائم ہو چکا ہے. تحصیل پنڈیالے باجوڑ ایجنسی کے قریب واقع ہے. اسی طرح رات گئے پنڈیالے تحصیل کے اسی علاقے داویزئی میں نامعلوم افراد نے زرغون شاہ نامی شخص کے مکان پر دستی بم سے حملہ کیا. اس حملے میں زرغون شاہ کی اہلیہ ہلاک ہو گئی ہیں جبکہ زرغون شاہ اور ان کا بیٹا اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں. اس حملے کی وجوہات اب تک معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی کسی تنظیم نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. صورتحال یہاں پشاور میں بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں رہی. کل رات پشاور کے پشتخرہ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے پولیس کی ایک موبائل گاڑی پر فائرنگ کی تھی جس میں ایک تھانے دار سمیت چار اہلکار زخمی ہو گئے تھے، جس پر پولیس نے جوابی کاروائی کی تھی اور دونوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا تھا. آج صبح ایک زخمی پولیس اہلکار اجمل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے. پشتخرہ تھانے سے پولیس اہلکار نے بتایا کہ ایک حملہ آور کی شناخت سیف اللہ کے نام سے ہوئی ہے اور وہ یہاں پشاور کے مضافاتی علاقے پاوکا کا رہائشی تھا. صرف یہی نہیں، کل رات پشاور کے اندرون شہر رشید گڑی میں ایک شخص کی پھندہ لگی ہوئی لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق رحمان گل نامی شخص کو پھندہ لگا کر لاش رشید گڑی چوک میں پھینک دی گئی تھی. رحمان گل کا تعلق محمد ایجنسی سے بتایا گیا ہے اور ان کے ورثاء کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اس کے علاوہ کل پشاور کے گنجان آباد علاقے جھنگی محلے میں نامعلوم افراد نے ایک شخص قیصر رضا کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. پولیس کے مطابق بظاہر یہ واقعہ فرقہ وارانہ تشدد کا نظر آتا ہے. مقتول کا تعلق اہل تشی سے بتایا گیا ہے. جھنگی محلہ اندرون شہر کسا خانی بازار کے ساتھ واقع ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
یہ خبر بھی پاکستان سے ہے جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع اواران میں فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں لیویز فورس کا ایک اہلکار بھی شامل ہے، جبکہ گزشتہ شب ضلع اواران ہی میں بلوچستان اسمبلی کے قائم مقام سپیکر کے گاؤں پر بھی حملہ کیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامنگار محمد قاسم.
فائرنگ کا واقعہ ضلع قلعہ کے مشقے میں پیش آیا. نامعلوم افراد کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے میں دو افراد ہلاک ہوئے. اواران انتظامیہ کے ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں لیویز فورس کا ایک اہلکار بھی شامل ہے. تاحال اس واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. گزشتہ شب اسی ضلع قلعہ کے جاؤ میں بلوچستان اسمبلی کے قائم مقام اسپیکر میر عبدالقدوس بھی زنجو کے گاؤں پر بھی حملہ کیا گیا. قائم مقام اسپیکر نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ موٹر سائیکلوں پر مسلح افراد کی ایک بڑی تعداد گاؤں آئی. پہلے ان افراد نے راکٹ فائر کر کے قائم مقام اسپیکر اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے گھروں کو نقصان پہنچایا اور بعد میں ان کو آگ بھی لگائی. قدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد خوف راس پھیلانا ہے.
یہ محکمہ خوف راس پھیلانے کی وہ کر رہے ہیں، دہشت گردی تو ہر جگہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے پہلے سے بھی بلوچستان اور بلوچ بیلٹ اس دہشت گردی میں بہت تباہ ہو چکا ہے. بلوچ قوم کی جس طرح کے حالات ہیں، اب یہ پہلے کہتے چادر اور چابی اور خود ان کو پامال کرتے.
گاؤں میں جن گھروں کو نشانہ بنایا گیا حملے کے وقت ان میں لوگ موجود نہیں تھے، جس کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ضلع اواران کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں. نظریاتی اور فکری حوالے سے اواران کو سخت گیر موقف کے عامل بلوچ قوم پرست قوتوں کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے. پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد بلوچستان کے جن علاقوں میں زیادہ سرچ آپریشنز کیے گئے ان میں اواران بھی شامل ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
مشرق وسطی اور افریقی ملکوں سے یورپ کا رخ کرنے والے پناہ گزینوں کا سلسلہ جاری ہے. جرمنی میں حکام کا کہنا ہے کہ ان کے اندازوں کے مطابق آئندہ دو روز میں ملک میں مزید 40,000 پناہ گزین داخل ہو سکتے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے.
جرمنی، شام اور لیبیا جیسے جنگ زدہ ممالک سے آنے والے پناہ گزینوں کی پسندیدہ منزل بنا ہوا ہے۔ جرمن حکام نے پناہ گزینوں کی آمد کے انتظامات کے سلسلے میں مدد دینے کے لیے 4,000 فوجیوں کو بھی تعینات کر دیا ہے۔ ادھر ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوبان نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ شام کی خانہ جنگی کے نتیجے میں نقل مکانی کرنے والوں کی امداد کے لیے شام کے پڑوسی ممالک کو 3 ارب یورو کی مالی امداد دے۔ رواں سال ہنگری کو تارکین وطن کا شدید مسئلہ درپیش ہے اور اسے تقریباً 1.5 لاکھ پناہ گزینوں کے مسئلے سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ہنگری کے حکام کے مطابق آئندہ ہفتے سے جو کوئی بھی ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہوگا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوبان نے کہا،
15 ستمبر کے بعد سے ہنگری غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں کے ساتھ نرمی سے نہیں پیش آئے گا۔ پچھلے ہفتے سے ہم نے سربیا میں آگاہی مہم چلا رکھی ہے کہ جو لوگ بھی غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ ہنگری میں پناہ گزینوں کے بارے میں قوانین میں تبدیلی کی جا چکی ہے۔ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنا جرم ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ہم نے تمام مقامات پر سائن بنا دیے ہیں جس سے ہنگری میں آنے والوں کو مدد ملے گی کہ قانونی طور پر داخلے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اگر وہ قانونی طور پر علاقے میں داخل نہیں ہوں گے تو ہم اسے جرم کے زمرے میں شمار کریں گے۔
انسانی حقوق کی تنظیم کے ترجمان پیٹر لوکارٹ نے ہنگری میں پناہ گزینوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
پناہ گزینوں کو سرحد پر روک دیا جاتا ہے اور پولیس انہیں ایسے مراکز پر لے جاتی ہے جہاں وہ خوفناک صورتحال میں گزارا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور خوراک تقسیم کرنے کی بجائے ان پر پھینکی جاتی ہے۔ ان میں بہت سے مسلمان ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ سردی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور وہ دباؤ کا شکار ہیں کہ جانے اگلے لمحے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔
ہنگری بھر میں حکام اور تارکین وطن کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے کیونکہ ہزاروں تارکین وطن یونان سے ہو کر شمالی اور مغربی یورپی ممالک جانا چاہتے ہیں۔
یہ تھی نازیہ گلزار اور اب بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
آپ انہیں چلبل پانڈے کہیں یا بجرنگی بھائی جان، سلطان کہیں یا پھر بگ باس، جی ہاں کبھی نہ کرتے کرتے آخرکار انہوں نے کہہ دیا بگ باس 9 از مائن۔
یہاں ایک کرے گا دوسرے کو ٹربل، کیونکہ 1+1 از ڈبل ٹربل۔ یو وانٹ ٹو نو ہاؤ؟ دین یو واچ بگ باس ناؤ، اٹس گوئنگ ٹو بی واو۔
کہنے کو تو سلو بھائی نے اور بھی بہت کچھ کہا، بتائیں گے، لیکن پہلے یہ تو سن لیجیے کہ سچی محبت کے بارے میں کیا کہنا ہے چاکلیٹی ہیرو عمران خان کا۔ جیکی شراف نے کس انداز میں تعریف کی ایشوریہ رائے کی، اور آج بات کریں گے ایکشن ہیرو اکشے کمار کی۔ ہم ہیں سیدھے سادھے اکشے اکشے، یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔
کہ میں ہوں ہیرو تیرا، کہ میں ہوں ہیرو تیرا۔
بالی ووڈ کے گرما گرم گوسپ پر آنے سے پہلے کیوں نہ بات کی جائے اس ہفتے کی ریلیز کی۔
میں بھلے ہی رادھا سے دور ہو جاؤں پر زندگی بھر اسی سے پیار کروں گا، کوئی روک سکے تو روک لے۔
تو آخر کار وہ فلم آ ہی گئی جس کے پروموشن کے لیے اس کے پروڈیوسر سلو بھائی دھڑا دھڑ ایونٹ میں جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ تھے عطیہ شیٹی اور سورج پنچولی، یعنی فلم کے ہیرو اور ہیروئن۔ ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی بھی فلم دیکھ چکے ہیں، تو ارنب کیسی رہی فلم؟
ہیرو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کیوں آخر بنی ہے۔ یہاں پہ دو بڑے بڑے ایکٹرز کے بچے ہیں اور دونوں نے کچھ بھی تیاری نہیں کری، ایکٹنگ تو دونوں کو نہیں آتی، لڑکا پھر بھی تھوڑا سا ایموٹ کر لیتا ہے، لڑکی تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کر کے آ رہی ہے پوری فلم میں۔ مجھے فلم بالکل نہیں اچھی لگی، اس لیے بھی نہیں اچھی لگی کہ اس میں کچھ نیا پن نہیں تھا، لیکن اسکرپٹ اتنی بیکار ہے جس کی وجہ سے فلم کہیں کہیں تو کامیڈی میں رونا آتا ہے۔ سلمان خان کا ٹچ یہ ہے کہ آخر میں ان کا ایک گانا ہے जो कि प्रिच कैरेक्टर से बहुत उसको उभारा गया है, और सूरज पंचोली जो है उसके पेरेंट्स दोनों एक्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हैं सलमान से, क्योंकि जो डायलॉग डिलीवरी है सलमान से मिलती है, आवाज भी उनकी तरह बनाने की कोशिश की है उन्होंने।
ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा।
चले पब्लिक का रिएक्शन भी देख लेते हैं।
5 में से 2.5 ज्यादा में ज्यादा दे सकता हूँ। कुछ मतलब पिक्चर में मुझे कमी नजर आई, देखें अभी क्या होता है। आई विश देम ऑल द बेस्ट।
पिक्चर टोटल फ्लॉप पिक्चर है, पिक्चर में थोड़ा भी दम नहीं है।
नहीं इतना मजा नहीं आया, ओनली सूरज पंचोली का एक्टिंग बहुत अच्छी थी और एक्शन बहुत अच्छा था। सॉन्ग इतने सारे डाल दिए, पता नहीं क्यों डाल दिए, कहीं से भी गाने आ जा रहे। 5 में से 1.5 सूरज के लिए और हाफ एक्शन अच्छा था थोड़ा सा, बस बाकी और कुछ नहीं।
प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं।
इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जब सलमान इवेंट्स पर जा रहे थे तो टीवी शो बिग बॉस 9 की मेजबानी पर भी कयासराइयां जारी थी। सलमान ना तो खुलकर इनकार कर रहे थे और ना इकरार। हालांकि अब ये तय हो चुका है कि सीजन 9 सलमान ही करेंगे। तो सलमान आप ही कर रहे हैं ना बिग बॉस 9?
आपको नहीं पता? आप ही को नहीं पता? नहीं, हाँ, नॉट दिस सीजन, मे बी, यस।
सलमान खान का कहना है कि अगर हीरोइन भी प्रोड्यूसर को हिट फिल्म दे तो उन्हें भी मोटी फीस देने पर प्रोड्यूसर्स को कोई एतराज नहीं होगा। अब हाल ही में अदाकार अनुपम खेर ने अपनी टीवी शो पर माधुरी दीक्षित से बात करते हुए कहा कि एक जमाने में माधुरी को एक फिल्म के लिए सलमान खान से ज्यादा रकम अदा की गई थी। क्यों सलमान, क्या ये सच है?
ये बात मुझे आज आप बता रही हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सच है। आई होप कि ये सच हो, आई होप कि ये सच हो, आई होप के द एक्ट्रेसेस, इट्स ऑल जो लोग देखना चाहते हैं, यू नो द बिजीयर यू गेट एंड द मोर द पीपल वांट टू सी यू, दैट्स हाउ योर प्राइस इंक्रीजेस।
दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
वैसे सलमान साहब इतने हैरान होने की जरूरत नहीं, एक बार आप ही ने तो कहा था कि बॉलीवुड में जो दिखता है वही बिकता है। आज आपका दौर है तो क्या हुआ, लेकिन उस वक्त इंडस्ट्री में माधुरी ही दिखती भी थी और चलती भी थी।
एडवोकेट अनुराधा वर्मा हियर।
तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं।
व्हाट?
आजकल यमी मम्मी ऐश्वर्या राय भी काफी इवेंट्स पर दिखने लगी है। उनकी फिल्म जज्बा जो आने वाली है, ऐसे में एक इवेंट में अपने जग्गू दादा, मेरा मतलब है जैकी श्रॉफ ने बड़े जज्बे के साथ ऐश के कसीदे गाने शुरू कर दिए। क्यों भिड़ो, ऐश की बात कर रहे हैं या फिल्म की?
जज्बा भिड़ो, हिंदुस्तान है, जज्बा तो होगा, अगर जज्बा नहीं होगा तो क्या होगा? अपन थोड़ी ठंडे खून के लोग है, सब हॉट ब्लडेड है, सब गर्म खून है। ऐश्वर्या बाबा का पिक्चर है, बहुत अच्छा काम किया, मैंने डबिंग करते वक्त देखा, हमारे हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत सबसे टैलेंटेड बच्ची है। She's a beautiful girl. I worked with her. She started a career in Albela. I was there. Albela picture mein main tha. Aur main kyunki ye inke hone ke baad koi dikhta nahi hai.
Bandeya tu mod ke na ja, bandeya dehliz lang ke na ja, bin tere koi khwahish hai।
अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, क्या ये सब फिल्मी बातें हैं या इनमें कोई सच्चाई भी होती है? अब मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ, इमरान खान के नजदीक प्यार की डेफिनेशन क्या है ये तो वही बता सकते हैं। क्यों इमरान?
ये हम अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि लोग प्यार करते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो ऐसी है, क्योंकि वो वैसी है, बट रियल लव इज नॉट लाइक दैट। रियल लव इज बावजूद मुझे तंग करती है, इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, ये होता है, वो होता है, उसके बावजूद मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, चाहे कितनी मुसीबत हो, कितना भी अगली क्यों ना हो, व्हाटएवर हैपेंस, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट लिव विदाउट हर इन स्पाइट ऑफ दैट इज रियल लव।
यो निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6, तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपए इनाम। सुनो गौर ना, सुनना।
क्या आप और राजीव हरि ओम भाटिया को जानते हैं? भाई बड़ा ही भारी भरकम नाम है, नहीं जानते? हम बता देते हैं, ये वही राजीव हरि ओम भाटिया हैं जो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से निकलकर बॉलीवुड के टॉप हीरो बने और कहलाए अक्षय कुमार।
मेरी वफाएं याद करोगे, मेरी वफाएं।
अक्षय ने अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वो अपनी तालीम दरमियान में छोड़कर मार्शल आर्ट सीखने हांगकांग गए और इसके बाद मॉडलिंग की। मुख्तलिफ फिल्मों में गैर अहम रोल किए, यहाँ तक के बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया। यूँ तो अक्षय ने पहली मरतबा बतौर लीड एक्टर 1991 में सौगंध फिल्म में काम किया, लेकिन फिल्म नाकाम रही।
गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
पहली कामयाबी अब्बास मस्तान की फिल्म खिलाड़ी से मिली उन्हें।
खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी।
फिर क्या था, खिलाड़ी फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1999 में राजेश खन्ना और डिंपल कपाडिया की बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी करते करते दोनों ने शादी कर ली।
चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
अक्षय एक एक्शन हीरो के तौर पर मकबूल है, तो अक्षय पहले के एक्शन और आज के एक्शन में क्या फर्क है?
जो पहले एक्शन होता था और जो अब एक्शन है, काफी चेंजेस आ गए हैं। अभी का एक्शन काफी, पहले था इट वॉज लाइक अ रॉ डायमंड, जस्ट इट वॉज वेरी रॉ। हमारे पास पहले ऊपर से, आई रिमेम्बर चॉपर से आई यूज टू जंप डाउन, वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ एयर बैग और एनीथिंग टू जंप ऑन। आई हैव जंप्ड ऑन रियल हार्ड सर्फेसेस व्हाइल डूइंग स्टंट्स। वी डिडंट हैव केबल्स, आई इंट्रोड्यूस केबल्स इन आवारा पागल दीवाना। सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एक्टर एंड द स्टंट पीपल।
वैसे तो फिल्म मोहरा की कामयाबी ने अक्षय को सफे अव्वल के हीरोज की फहरिस्त में ला खड़ा किया था, लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी बहुत सी फिल्में फ्लॉप रहीं। इसी दौरान अक्षय ने एक फिल्म ओ माई गॉड में भगवान का रोल अदा किया।
हमेशा एक ओ माई गॉड जैसी स्क्रिप्टें आपके द्वार पे आके कोई रख के नहीं चला जाता। कभी कभी बहुत मुश्किल में ऐसा वक्त आता है कि एक ऐसी स्क्रिप्ट आ जाए जिसके इतने सारे मीनिंग्स होते हैं, लोगों को काफी चीज अच्छी लगती है। सो मैं ऐसे और स्क्रिप्टों की तलाश में हूँ।
मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है।
कतरीना कैफ के साथ अक्षय की फिल्म नमस्ते लंदन ने काफी धूम मचाई। इसके बाद सिंग इज किंग, हे बेबी और हाउसफुल जैसी फिल्में आई जिनमें अक्षय ने कॉमेडी में भी मैदान मारा। तो अक्षय किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं आप?
अगर अच्छी फिल्म मिलेगी जरूर, आई वुड लव टू। आई थिंक दैट जॉनर इज वेरी गुड टू हैव अ सेक्स कॉमेडी। आई डिड इट लॉन्ग बैक, आई थिंक गरम मसाला, आई वुड कॉल इट लाइक दैट। एट द एंड ऑफ द डे इज जस्ट अ फिल्म ओनली, व्हाई नॉट, इज जस्ट अ कैरेक्टर यू आर फॉलोइंग, यू नॉट बिकम अ सेक्स मेनियक और वल्गैरिटी डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स जस्ट टेक अ फिल्म एज अ फिल्म, मेक इट, लेट इट बी रियल, नॉट रियल।
अब अक्षय के फैंस उनकी फिल्म सिंग इज ब्लिंक के मुंतजर हैं। अक्षय का तो फिल्मी सफर अभी जारी है, लेकिन बॉलीवुड राउंड अप अब खत्म हुआ चाहता है, तो अब मुझे दे इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
अब बंद करो, चलो बैकअप बंद करो सारा कुछ, चलो चलो।
बॉलीवुड राउंड अप के बाद ये खबर भी सुनते चलें कि पाकिस्तान में ऑस्कर अवार्ड्स कमेटी ने ऐलान किया है कि आइंदा साल होने वाले 88वें ऑस्कर अवार्ड्स में गैर मुल्की जबान की फिल्मों की कैटेगरी में पाकिस्तान की जानिब से नामजदगी के लिए फिल्म मोर को मुंतखब किया है। मोर पश्तो जबान में माँ को कहते हैं और ये फिल्म बलूचिस्तान में रेलवे की तबाही के मौजू पर बनाई जाने वाली एक मुनफरद फिल्म है। इसे जमशेद महमूद रजा ने, जो जामी के नाम से जाने जाते हैं, बतौर प्रोड्यूसर और हिदायतकार तख्लीक किया है। वाज़ेह रहे कि 87वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए बैरूनी फिल्मों की कैटेगरी में 83 फिल्में नामजद की गई थीं। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जाफर रिजवी
اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ. مگر جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کے خلاصے پر ایک نظر.
امور خارجہ پر پاکستانی وزیراعظم کے مشیر نے یہ عزم دہرایا ہے کہ بھارت کی پاکستان میں مبینہ مداخلت کے ثبوت اقوام متحدہ میں پیش کیے جائیں گے. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے ایک ریسٹورنٹ میں دھماکے سے کم از کم 80 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. بھارت ہی کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمانوں نے ہڑتال, مظاہرے اور سرعام بڑے جانور ذبح کر کے اس عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی ہے جس کے تحت بڑے جانور ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی. برطانیہ کی اپوزیشن لیبر پارٹی نے بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے سیاستدان جیرمی کاربن کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا ہے. اور پناہ گزینوں کو سنبھالنے کا معاملہ آسٹریا اور ہنگری کے مابین تلخی کا سبب بن رہا ہے. آسٹریا کے چانسلر نے ہنگری میں پناہ گزینوں کے ساتھ سلوک کو یورپ کے سیاہ دور کی یاد کہا تھا, جس پر ہنگری کی حکومت نے آسٹریا کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی.